بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شیعہ ہی اہل سنت تھے۔ شیعہ آڈیوز کی جانب سے اس کتاب کا چیپٹر نمبر 39، صحابہ کی حیثیت، پیج نمبر 374 آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صحابہ انسان ہیں اور غیر معصوم ہیں، اور عام لوگوں کی طرح ان پر بھی وہی چیزیں واجب ہیں جو کہ تمام انسانوں پر واجب ہیں، اور جو حقوق صحابہ کے ہیں وہی دیگر افراد کے ہیں۔ ہاں، انہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل ہے، جبکہ انہوں نے صحبت کو محترم سمجھا ہو اور کماحقہ اس کی رعایت کی ہو، ورنہ دگنا عذاب کے بھی مستحق قرار پائیں گے، کیونکہ خدا کے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ دور والے کو اتنا عذاب نہ دیا جائے جتنا قریب والے کو دیا جانا چاہیے، کیونکہ دور والا ایسا نہیں ہے جیسا کہ وہ شخص ہے جس نے بالمشافہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی حدیث سنی ہے، نور نبوت کو دیکھا ہے اور معجزات کا مشاہدہ کیا ہے، خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے مستفید ہوا ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد والے زمانے میں زندگی گزارنے والوں نے نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے اور نہ بالمشافہ کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے والے صحابی پر جو کہ آپ کے ساتھ رہا لیکن اس کے دل میں ایمان داخل نہ ہوا، زبردستی اسلام قبول کیا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں تو صحابی متقی و پرہیزگار تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد ہو گیا، ایسے صحابی پر عقل و وجدان اس شخص کو فضیلت دینا ہے جو کہ ہمارے زمانے میں زندگی گزارتا ہے لیکن قرآن و حدیث اور ان دونوں کی تعلیمات کا احترام کرتا ہے، اور اسی چیز کو قرآن و حدیث اور عقل و ضمیر بھی صحیح قرار دیتے ہیں، اور جو شخص قرآن و حدیث کا تھوڑا سا بھی علم رکھتا ہے وہ اس حقیقت میں قطعی شک نہیں کر سکتا اور نہ اس سے فرار کی راہ مل سکتی ہے۔ مثال کے طور پر خداوند عالم کا یہ قول ملاحظہ فرمائیے، آیت کا ترجمہ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں، جو بھی تم میں سے کھلی برائی کی مرتکب ہوگی اس کا عذاب بھی دوہرا کر دیا جائے گا، اور خدا کے لیے یہ بات بہت آسان ہے، سورہ احزاب آیت نمبر 30۔ پھر صحابہ میں وہ مومن بھی ہے جس نے اپنا ایمان کامل کیا، ان میں ضعیف الایمان بھی ہیں اور ان میں وہ بھی ہیں جس کے قلب میں ایمان داخل نہ ہوا، ان میں متقی و پرہیزگار بھی ہے، ان میں مصلحت اندیش بھی ہے، ان میں بہت بڑا عادل بھی ہے اور ان میں بدبخت ترین ظالم بھی ہے، ان میں اہل حق مومن بھی ہیں، ان میں باغی فاسق بھی ہیں، ان میں باعمل علماء بھی ہیں، ان میں بدعت گزار جاہل بھی ہیں، ان میں مخلص بھی ہیں، ان میں منافقین، ناقصین، صادقین اور مرتدین بھی ہیں۔ جب قرآن مجید، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تاریخ نے مذکورہ اقسام کو بیان کر دیا ہے اور کھلے لفظوں میں اس کی وضاحت کی ہے، تو پھر اہل سنت کے اس قول کی کوئی حیثیت اور اعتبار نہیں رہ جاتا کہ تمام صحابہ عادل ہیں، کیونکہ ان کا یہ قول قرآن و حدیث، عقل و تاریخ کے خلاف ہے، یہ محض تعصب اور ایسی بات ہے جس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ ان امور کے سلسلے میں ایک محقق کو اہل سنت والجماعت کی عقل پر تعجب ہوگا جو کہ عقل و نقل اور تاریخ کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن جب وہ اس عقیدہ یعنی صحابہ کی تعظیم اور انہیں برا نہ کہنا بلکہ عادل ماننے کے رسوخ کے سلسلے میں بنی امیہ کے کرتوت اور ان کے تبا میں بنی عباس کے کارناموں کو دیکھے گا تو اس کا سارا تعجب زائل ہو جائے گا، اور اس بات میں قطعی شک نہیں کرے گا کہ انہوں نے صحابہ کے سلسلے میں کسی بھی گفتگو کو اس لیے منع کیا ہے تاکہ ان کے افعال پر تنقید و تجزیے کی نوبت ہی نہ آئے کہ ان جن کے ارتکاب سے انہوں نے اسلام کے دامن کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام اور ملت اسلامیہ کے دامن کو داغدار کیا ہے، کیونکہ ابو سفیان، معاویہ، یزید، عمرو ابن العاص، مروان ابن حکم، مغیرہ ابن شعبہ اور بصر ابن ارتاطہ سبھی صحابی ہیں، یہ مومنین کے امیر و حاکم بھی رہ چکے ہیں، تو وہ کیسے صحابہ کے حالات کی چھان بین کو منع نہ کرتے اور ان کی عدالت و فضیلت کے لیے کیسے جھوٹی حدیث نہ گھڑتے، اور پھر اس وقت ان کے فعال و کردار پر تنقید کرنے کی کس میں ہمت تھی، اور اگر کسی مسلمان نے ایسا کر دیا تو اسے کافر و زندیق قرار دے دیا اور اس کے قتل اور بے گور و کفن چھوڑ دینے کا فتویٰ دے دیا، ظاہر ہے اس مسلمان کو لکڑی سے ڈھکیل کر ہی دفن کیا جاتا تھا جیسا کہ بیان ہو چکا ہے، اور جب وہ شیعوں کو قتل کرنا چاہتے تھے تو ان پر صحابہ کو برا بھلا کہنے کی تہمت لگا دیتے تھے اور پھر صحابہ پر تنقید و تبصرہ ہی کو وہ سب و شتم کہتے تھے، اور یہ چیز قتل اور عبرت ناک سزا کے لیے کافی ہوتی تھی، ظلم کی انتہا ہو گئی تھی، اگر کوئی شخص حدیث کا مفہوم پوچھ لیتا تھا تو وہی اس کی موت کے لیے کافی ہو جاتا، جیسا کہ خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں روایت کی ہے، ہارون الرشید کے سامنے ابو ہریرہ کی بیان کردہ یہ حدیث نقل کی گئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے ملاقات کی اور ان سے کہا، آپ ہی وہ آدم علیہ السلام ہیں جس نے ہمیں جنت سے نکلوا دیا۔ یہ جملہ سن کر مجلس میں موجود ایک قریشی نے کہا، موسیٰ نے آدم سے کہاں ملاقات کی تھی؟ یہ سن کر ہارون الرشید کو غصہ آ گیا اور اس قریشی کے قتل کا حکم دے دیا اور کہا، زندیق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر اعتراض کرتا ہے، تاریخ بغدادی جلد 14 صفحہ 7۔ ظاہر حدیث کا مفہوم پوچھنے والا کوئی باحیثیت آدمی تھا، کیونکہ رشید کی مجلس میں موجود تھا، اور اس بات پر اس کی گردن اڑا دی گئی کہ اس نے وہ جگہ دریافت کر لی تھی کہ جہاں موسیٰ نے آدم سے ملاقات کی تھی۔ تو اس شیعہ کی حالت پوچھیے کیا ہوئی ہوگی جو کہ ابو ہریرہ کو کذاب و جھوٹا کہتا ہے، جیسا کہ صحابہ اور ان کے راس و رئیس عمر ابن خطاب ابو ہریرہ کو جھٹلا چکے ہیں۔ یہیں سے ایک محقق حدیث میں وارد غلط و محال اور کفریات باتوں نیز تناقضات سے واقف ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان روایات کو صحیح کہا جاتا ہے اور انہیں تقدس کا جامہ پہنایا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ تنقید و جرا کے ممنوع ہونے اور ہلاکت و تباہی کے خوف سے ہوتا تھا، یہی نہیں بلکہ اس شخص کو بھی قتل کر دیا جاتا تھا جو حقیقت تک پہنچنے کے لیے کسی لفظ کے معنی کو پوچھ لیتا تھا۔ اس کے بعد کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، اور پھر انہوں نے لوگوں کو یہ بات باور کرا دی تھی کہ جو شخص ابو ہریرہ یا کسی عام صحابی کی حدیث پر اعتراض کرتا ہے تو گویا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر اعتراض کرتا ہے۔ دراصل اس سے انہوں نے ان جعلی حدیثوں کا حصار بنا دیا تھا جو کہ وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے گھڑی تھیں، اور پھر وہ مسلمات میں شمار ہونے لگیں۔ میں اپنے بعض علماء سے اس موضوع پر بہت بحث کرتا تھا کہ صحابہ خود بھی اپنے کو اتنا مقدس نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ایک دوسرے کی حدیث کو مشکوک سمجھتے تھے، خصوصاً جب کسی کی نقل کردہ حدیث قرآن کے مخالف ہوتی تھی۔ چنانچہ عمر ابن خطاب نے ابو ہریرہ کو درے مارے اور حدیث نقل کرنے سے منع کیا اور اس پر جھوٹ کی تہمت لگائی، لیکن وہ علماء ہمیشہ مجھے یہ جواب دیتے تھے کہ صحابہ کو ایک دوسرے پر اعتراض کرنے کا حق ہے، لیکن ہم صحابہ کے ہم پلہ نہیں ہیں کہ ان کے اوپر اعتراض و تنقید کریں۔ میں کہتا ہوں اللہ کے بندوں، انہوں نے ایک دوسرے سے جنگ کی، ایک نے دوسرے کو کافر کہا اور بعض نے بعض کو قتل کیا۔ وہ کہتے ہیں وہ صحابہ سب مجتہد تھے، بس ان میں سے جس کا اجتہاد صحیح تھا اس کو 2 اجر اور جس کا اجتہاد غلط تھا اسے اجر ملے گا، اور ہمیں ان کے حالات کی تحقیق کا حق نہیں ہے۔ انہیں یقینا ان کے آبا و اجداد اور سلف سے خلف کو میراث میں ملا ہے، بس یہ بغیر سوچے سمجھے طوطے کی طرح وہی رٹتے ہیں جو انہیں رٹا دیا گیا ہے۔ اور جب ان کے امام غزالی کا خود یہی نظریہ ہے اور انہوں نے لوگوں کے درمیان اسی کو رواج دیا ہے تو حجت الاسلام والمسلمین بن گئے۔ وہ اپنی کتاب المستصفیٰ میں لکھتے ہیں، اور جس چیز پر سلف اور خلف جمہور ہیں وہ یہ ہے کہ صحابہ کی عدالت ثابت ہے، خدا عز و جل نے انہیں عادل قرار دیا ہے، اور اپنی کتاب میں ان کی مدح کی اور ان بریکٹ میں لکھا ہے صحابہ کے بارے میں یہی ہمارا اعتقاد ہے۔ مجھے غزالی اور عام اہل سنت والجماعت کے اس استدلال پر تعجب ہے جو کہ قرآن کے ذریعے صحابہ کی عدالت پر کرتے ہیں، جبکہ قرآن میں ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جو صحابہ کی عدالت پر دلالت کرتی ہو، بلکہ اس کے برعکس قرآن میں ایسی بہت سی آیتیں ہیں جو کہ صحابہ کی عدالت کی نفی کرتی ہیں اور ان کی حقیقتوں سے پردہ ہٹاتی ہیں اور ان کے نفاق کا انکشاف کرتی ہیں۔ میں نے اپنی کتاب فصلو اہل ذکر میں اس موضوع سے متعلق پوری ایک فصل معین کی ہے، تفصیل کے شائق مذکورہ کتاب کا مطالعہ فرمائیں، تاکہ انہیں صحابہ کے سلسلے میں خدا و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال کا علم بھی ہو جائے، تاکہ محقق کو یہ معلوم ہو جائے کہ صحابہ نے اپنی اس عظمت و منزلت کا کبھی خواب بھی نہیں دیکھا ہوگا جو کہ بعد میں اہل سنت والجماعت نے ایجاد کی ہے۔ محقق پر واجب ہے کہ وہ حدیث و تواریخ کی کتابوں کا مطالعہ کر لے جو کہ صحابہ کے برے افعال سے بھری پڑی ہیں اور بعض کو کافر قرار دے رہی ہیں، اور تعجب تو اس بات پر ہے کہ ان میں سے بعض اپنے منافق ہونے کے بارے میں شک کرتے تھے۔ چنانچہ بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کی ہے کہ ابن ملیکہ نے 3 اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور تینوں کو اپنے منافق ہونے کا ڈر تھا، اور کسی کو یہ دعویٰ نہیں کہ وہ جبرائیل کے ایمان پر قائم ہے۔ بریکٹ میں ہے صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 17۔ خود غزالی نے اپنی کتاب میں تحریر کیا ہے کہ عمر ابن خطاب حذیفہ ابن ایمان سے پوچھا کرتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تمہیں منافقین کے نام بتائے ہیں ان میں میرا نام تو شامل نہیں ہے۔ بریکٹ میں لکھا ہے احیاء علوم الدین غزالی جلد 1 صفحہ 129، کنز الاعمال جلد 7 صفحہ 24۔ کسی کہنے والے کے اس قول کا کوئی اعتبار نہیں ہے کہ منافقین کا صحابہ سے کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ ان کا الگ گروہ تھا، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہر شخص جس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہو وہ صحابی ہے، چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نہ بیٹھا ہو۔ ان کے اس قول میں کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا تھا ضعف ہے، کیونکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہتے تھے وہ کلمہ شہادتیں پڑھ لیتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے ظاہری اسلام کو قبول فرماتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا ارشاد ہے، مجھے ظاہر پر حکم لگانے کا حکم دیا گیا اور باطنی چیزوں کی ذمہ داری خدا پر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات میں کسی صحابی سے بھی یہ نہیں کہا کہ تم منافق ہو، لہٰذا تمہارا اسلام قابل قبول نہیں ہے۔ ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منافقین کو بھی اپنے صحابی فرماتے ہوئے دیکھتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نفاق سے واقف تھے۔ بطور دلیل ملاحظہ فرمائیں، بخاری نے روایت کی ہے کہ عمر ابن خطاب نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عبداللہ ابن ابی منافق کی گردن مار دینے کی اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جانے دو، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنے اصحاب ہی کو قتل کر رہے ہیں۔ بریکٹ میں ہے صحیح بخاری جلد 6 صفحہ 65، کتاب الفضائل القرآن سورہ منافقین، تاریخ ابن اساکر جلد 4 صفحہ 97۔ اہل سنت والجماعت کے بعض علماء ہمیں یہ بات باور کرانا چاہتے ہیں کہ منافقین تو مشہور تھے تو ہم انہیں صحابہ میں نہ ملائیں، یہ محال بات ہے جسے قبول کرنے کی کوئی سبیل نہیں ہے، بلکہ منافقین صحابہ ہی کے درمیان موجود تھے کہ جن کے باطن کو خدا ہی جانتا ہے، اگرچہ وہ نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، خدا کی عبادت کرتے تھے اور ہر طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقرب ڈھونڈتے تھے۔ بطور دلیل ملاحظہ فرمائیں، بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ عمر ابن خطاب نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس وقت ذی خو بصرہ کی گردن مار دینے کی اجازت مانگی جب اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ عدل سے کام لیجئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر سے فرمایا جانے دو، اس کے اور بہت سے ساتھی ہیں جو کہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں، لیکن ان کے حلق سے نہیں اترتا اور دین سے ایسے نکل جاتے ہیں جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ہے۔ بریکٹ میں ہے صحیح بخاری جلد 4 صفحہ 179۔ میری اس بات میں مبالغہ نہیں ہے کہ اکثر صحابہ منافق تھے، جیسا کہ کتاب خدا کی متعدد آیتوں اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے۔ خدا بند عالم کا ارشاد ہے، ترجمہ، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بریکٹ میں تو ان یعنی صحابہ کے پاس حق بات لے کر آیا ہے لیکن ان میں سے اکثر حق بات سے نفرت کرتے ہیں، سورہ مومنون آیت نمبر 70۔ نیز ارشاد ہے، ترجمہ، عرب کے گوار کفر و نفاق میں بڑے سخت ہیں، سورہ توبہ آیت 97۔ دوسری آیت میں ہے، ترجمہ، اہل مدینہ میں سے بعض نفاق پر اڑ گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں نہیں جانتے، سورہ توبہ آیت نمبر 101۔ پھر ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، مسلمانوں تمہارے پاس یہ جو گوار بیٹھے ہیں ان میں سے بعض منافق ہیں، سورہ توبہ آیت نمبر 101۔ مناسب ہے کہ اس بات کی طرف اشارہ کر دیا جائے کہ اہل سنت الجماعت کے بعض علماء حقائق کی پردہ پوشی کی کوشش کرتے ہیں، چنانچہ وہ آیت میں وارد لفظ اعراب یعنی وہ گوار کے وہ تفسیر کرتے ہیں کہ صحابہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ وہ جزیرہ نما عرب کے اطراف میں بسنے والے صحرا نشین ہیں، لیکن عمر ابن خطاب کو مرتے وقت وصیت کرتے دیکھتے ہیں، وہ اپنے بعد والے خلیفہ سے کہتے ہیں میں اسے وصیت کرتا ہوں کہ وہ عرب کے گوار دیہاتوں کے ساتھ نیکی سے پیش آئے کیونکہ وہی اصل عرب اور اسلام کا مادہ ہیں۔ بریکٹ میں ہے صحیح بخاری جلد 4 صفحہ 206۔ پس جب اہل عرب اور مادہ اسلام ہی کفر و نفاق پر اڑے ہوئے ہیں اور اسی قابل ہیں کہ جو کتاب خدا نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہے اس کے احکام نہ جانے اور خدا تو جاننے والا اور حکمت والا ہے، تو پھر اہل سنت والجماعت کی اس بات کا کوئی وزن نہیں رہ جاتا کہ تمام صحابہ عادل ہیں۔ وضاحت، قاری پر یہ ثابت ہو جائے کہ عام صحابہ ہی اعراب گوار دیہاتی تھے جیسا اعراب کے کفر و نفاق کے ذکر کے بعد کے قرآن مجید میں نازل ہوا ہے، ترجمہ ہے، اور کچھ دیہاتی تو ایسے بھی ہیں جو خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے خدا کی بارگاہ میں نزدیکی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں، آگاہ ہو جاؤ، واقعی یہ ضرور ان کے تقرب کا ذریعہ ہے اور خدا انہیں بہت جلدی اپنی رحمت میں داخل کرے گا، بے شک خدا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، سورہ توبہ آیت 99۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، میرے صحابی کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو میں عرض کروں گا پروردگار یہ میرا صحابی ہے، جواب آئے گا تم نہیں جانتے انہوں نے تمہارے بعد کیا کیا بدعتیں کی ہیں، میں عرض کروں گا جس نے میرے بعد بدعت کی خدا اسے غارت کرے، میں ان صحابہ میں سے کسی کو مخلص نہیں دیکھتا ہوں، یہ چوپایوں کی طرح ہیں۔ بریکٹ میں صحیح بخاری جلد 7 صفحہ 209، باب الحوض۔ اور بہت سی احادیثیں جنہیں اختصار کے پیش نظر ہم نے نظر انداز کر دیا ہے، در حقیقت اس سے ہمارا مقصد صحابہ کی زندگی کی تحقیق نہیں ہے کہ جس سے ان کی عدالت پر اعتراض کیا جائے، اس سلسلے میں تاریخ کافی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ان یعنی صحابہ میں سے بعض زناکار، بعض شراب خور، بعض مرتد اور بعض امت کے خیانت کار اور نیکوکاروں کے حق میں ظالم تھے۔ لیکن ہم اس بات کو واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ کل صحابہ کی عدالت والا مقولہ بے عقلی کی بات ہے، جس کو اہل سنت والجماعت نے اپنے ان بزرگ اور سردار صحابہ کی پردہ پوشی کے لیے ایجاد کیا ہے کہ جنہوں نے دین میں بدعتیں ایجاد کیں اور اس کے احکام کو بدل ڈالا۔ ایک مرتبہ پھر ہم پر یہ بات واضح ہو جاتی کہ اہل سنت والجماعت نے جو اپنی گردن میں تمام صحابہ کی عدالت کا قلادہ ڈالا ہے، اس سے ان کی حقیقی صورت سامنے آ گئی ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، وہ ہے منافقین کی محبت اور ان کی اس بدعتوں کی اقتدا جو کہ انہوں نے لوگوں کو جاہلیت کی طرف پلٹانے کے لیے تراشی تھیں۔ اس کے ساتھ اہل سنت والجماعت نے ان یعنی منافقین کے اتباع میں صحابہ پر تنقید کرنے کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے اور اپنے اوپر دروازہ اجتہاد بند کر لیا ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ خلفائے بنی امیہ اور مذاہب کی ایجاد کے وقت سے چلی آ رہی ہے۔ ان کے پیروکاروں کو یہ عقیدہ میراث میں ملا ہے، وہ اپنے بیٹوں کے لیے بطور میراث چھوڑ گئے، جس کا سلسلہ نسلاً با نسل چلا آ رہا ہے۔ اسی طرح اہل سنت والجماعت کے صحابہ کے سلسلے میں آج تک تحقیق کو منع کرتے چلے آ رہے ہیں اور سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور جو شخص صحابہ میں سے کسی پر تنقید کرتا ہے اسے کافر کہتے ہیں۔ بحث کا خلاصہ: اہل بیت علیہ السلام کا اتباع کرنے والے شیعہ صحابہ کو وہی حیثیت و عظمت دیتے ہیں جس کے وہ مستحق ہیں۔ وہ متقین صحابہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور دشمنان خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور منافقین و فاسقین سے برات کا اظہار کرتے ہیں، اور اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ حقیقی اہل سنت ہیں۔ اس لیے وہ صحابہ میں سے ان سے محبت کرتے ہیں کہ جن کو خدا و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوست رکھتے ہیں، اور خدا و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان دشمنوں سے برات کرتے ہیں کہ جنہوں نے مسلمانوں کی اکثریت کو گمراہ کیا ہے۔